أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. صدق الله العظيم. سورة جن میں جنات کے مسلمان ہونے کا بیان ہے اور جنات کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا بیان ہے اور اپنی قوم کو تبلیغ میں جن مضامین کو انہوں نے سنایا ان مضامین کا بیان ہے. ایمان ہے, ایمان کے ساتھ تبلیغ ہے. پھر تبلیغ کو ان مضامین کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں کیا مضامین ہوتے ہیں اور وہ مضامین بہت سے سوالات کے جواب پر بھی مشتمل ہیں اور بہت سی مصلحتوں پر بھی مشتمل ہیں اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو بھی نصیحت کرنے مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جب کسی کا قول نقل کرتے ہیں, جب کسی کی بات نقل کرتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اسی کی بات ہے، بلکہ جب قرآن پاک میں قرآن کی حیثیت سے اس کو ذکر کر دیا گیا تو پھر وہ اللہ کی بات ہو جاتی ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکم اس کے ساتھ میں تھا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. جیسے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے. تو نقل تو کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ اللہ پاک قرآن پاک کی حیثیت سے، قرآن پاک میں ان کا واقعہ نقل کرتے ہوئے ان کی بات بیان فرمائے. اس کا جو مضمون ہوگا وہ عام ہوگا، جس سے یہ پتا چلے گا کہ نفس میں برائی کا حکم دینے کی صفت ہے. اس کو کہتے ہیں مورد کا خاص ہونا، مضمون کا عام ہونا، یعنی اس کا ورود جو ہے، اس کا نزول جو ہے وہ خاص ہوا ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، سب کو حاوی ہوتا ہے، اصول کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں وہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے منع کریں اسے تم رک جاؤ. تو ورود کے اعتبار سے، یعنی آیت جو اتری تھی اس کے اعتبار سے، یہ مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق ہے، جتنا دیا اتنا لے لو، یہ مت بولو کہ اس کو کم دیا مجھے زیادہ، مجھے کم دیا اس کو زیادہ دیا، اس کو اتنا کیوں دیا مجھے اتنا کیوں دیا، اس کو دیا مجھے دیا ہی کیوں نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے تھے اس معاملے میں، جس کو جتنا چاہے دے، خاص طور پر فائے میں سے. تو مضمون تو یہ ہے کہ ورود کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ عام ہے، جو ہر بات کو شامل ہو گئی قیامت تک کی، کہ جو رسول دیں وہ لینا ہے، جو نہ دیں وہ رک جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ واعظین کو اور علماء کو، کہ وہ اس آیت کو نقل کر کے استدلال کرتے ہیں کہ ہم کو حضور کی اتباع کرنی ہے، اور یہ صحابہ بھی کرتے تھے. ایک خاتون آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ یہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے دیکھنے میں آیا نہیں. صحابہ کی اور صحابیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی ہفتے میں ایک مرتبہ، پورے قرآن کی، ہر ہفتہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کا عام معمول صحابہ کا تھا، اور اسی سے منزلیں بنی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں جو 7 منزلیں ہیں وہ ان کے روز مرہ کے معمولات ہیں، اتنا قرآن پڑھتے تھے. وہ عربی دان تھے، سمجھتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتی ہوں روز لیکن مجھے نظر نہیں آیا ہے. تو فرمایا کہ ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آیا، ہر ایک کو نظر نہیں آتا. وہ قرآن پاک میں جو چیز ہے وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی، ہوتی ہے. تو عرض کیا کہ اگر آپ تکلیف فرمائیں مجھے بتا دیں. تو فرمایا کہ دیکھو قرآن میں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. کہنے لگے ہاں ہے. کہنے لگے یہ جو مسئلہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیا ہوا ہے، یہ تو قرآن پاک کا ہی ہوا ہے نا، پھر یعنی وہ حدیث میں تھا وہ، اور حدیث میں جو بات ہے اس کو قرآن کی طرف منسوب کیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ حدیث میں، قرآن میں یہی ہے کہ یہ تم کو جو جو دیں گے وہ لے لینا، تو ہدایات کو، ارشادات کو، تعلیمات کو، احکام کو، سب کو شامل ہو گیا وہ جملہ. تو اس کو کہتے ہیں مورد کے اعتبار سے خاص ہونا، مضمون کے اعتبار سے عام ہونا. یہ ایک اصول ہے قرآن پاک کے اصولوں میں سے. پھر وہ اس کی خصوصیت کہاں تک ہے کہاں تک نہیں، یہ علماء کو ہی معلوم رہتی تفصیل. دو باتیں حکم کے صیغے کے ساتھ بولی جاتی ہیں، ایسا کرو ایسا کرو. ایک بات حکم کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے فرض ہونے کی حیثیت سے، ایک بات اسی حکم کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن فرض ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی. یہ علماء کا کام ہے، یہ ترجمے کا کام نہیں ہوتا. یہ نماز پڑھو حکم کے صیغے کے ساتھ ہے، شکار کرو جب احرام ختم ہو جائے تو یہ بھی حکم کے صیغے کے ساتھ ہے. اذا حللتم فاصطادوا، جب تمہارا احرام ختم ہو جائے تو شکار کی جو ممانعت تمہارے لیے تھی شکار کرو. نماز پڑھو یہ بھی حکم کا صیغہ ہے، شکار کرو یہ بھی حکم کا صیغہ ہے. اب یہ تو علماء کو معلوم ہے کہ وہ شکار کرو ہی کرو نہیں ہے، اگر کرنا چاہو تو کرو، لیکن خود وہ کرنا پہلے سے کوئی ضروری تھوڑی ہے، جیسے نماز پڑھنا پہلے سے ضروری ہے. تو یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ پھر وہ حکم دینے کا انداز کیا ہے، اس کا سیاق سباق کیا ہے. اسی وجہ سے حکم دینا جو ہے وہ 24 مطلب کے لیے آتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں اس کے مطلب. اسی سے علماء نے کہا کہ جیسے نماز پڑھو کا حکم ہے، ایسے اوف اللحا داڑھی بڑھاؤ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے بڑھاؤ. یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایکویل ہیں، یہ نماز پڑھنا جیسا ضروری، داڑھی رکھنا ویسے ہی ضروری ہے. کیونکہ یہ علماء کو معلوم ہے کہ یہ حکم صرف سنت بتانے کے لیے ہے یا فرضیت بتانے کے لیے. یہ تفصیلات جو ہیں وہ اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی وجہ سے جو فن وجود میں آیا اس کا نام اصول فقہ ہے. ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے حدیث، اور ایک ہوتی ہے فقہ، اور ایک ہوتے ہیں اصول فقہ. فقہ نکالنے کے کیا قاعدے ہیں، مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے، ایک لمبا فن ہے وہ پورا جو پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہوا ہے کہ مورد کے اعتبار سے یہ جنات کی بات کو بیان فرمایا اللہ نے، لیکن مضمون کے اعتبار سے عام ہے کہ جنات نے جو باتیں بیان کی وہ ان کے اندر جو مضمون پایا جاتا ہے وہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے، سب کو لاگو ہوتا ہے. جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، تو وہ شرک نہیں کرنا ہی ہے، جن ہو یا انس ہو، انسانوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے. اللہ پاک کا اب ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہے، جنات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں، تو اب ان کا بیان نقل کیا، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا اور بیٹا نہیں ماننا ہے، بیٹا یا بیٹی نہیں ماننا ہے. اور یہ بہت ہی خراب بات ہے، بہت ہی گندی بات ہے. ایک چیز ہمارے لیے گالی نہیں ہوتی لیکن وہ اللہ کے لیے گالی ہو جاتی ہے، ایک چیز ہمارے لیے عیب ہوتی ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتی، ایک چیز ہمارے لیے عیب نہیں ہوتی اللہ کے لیے عیب ہو جاتی ہے. کسی انسان کوئی انسان شادی کے قابل نہیں ہے، کوئی انسان کو اولاد نہیں ہوتی، تو انسانوں میں اس کو اچھا نہیں سمجھا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ ان کے لیے بہت عیب کی بات ہے کہ ان کا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ بہت سخت گالی ہے، اور یہ اتنی سخت ہے کہ اس کو سن کر آسمان و زمین اپنی جگہ پہ رہنا نہیں چاہتے، اتنا ناراضگی کا باعث ہے ان کا. تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹنے کے قریب ہے. وتنشق الارض، زمین پھٹ جانا چاہتی ہے، پھٹنے کے قریب ہے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کے قریب ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنایا ہوا ہے. یہ جو عقیدے کی چیزیں ہیں نا، یہ ذہن میں اچھی بیٹھے رہنا اپنے، نوجوانوں کے بھی، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. نہیں، اہل کتابیں اللہ میاں کا بیٹا بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں. دماغ میں ہونا کہ وہ کتنی بڑی غلط حرکت میں ہے، تبھی آپ کبھی سمجھا بھی سکیں گے ان کو محبت سے، پیار سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹا نہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ ذات میں شریک ہوتا ہے، آدمی سے بنتا ہے، وہ آدمی کے ہی اجزاء سے بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے، ان کا کوئی پارٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اسے توڑنے کی چیز نہیں ہے، ٹوٹنے کی چیز نہیں ہے، پارٹ ہونے کی چیز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ واحد حقیقی ہیں، واحد عددی نہیں ہیں. گنتی کے اعتبار سے ایک ہونا الگ ہے، حقیقت کے اعتبار سے ایک ہونا الگ ہوتا ہے. ایک کیلا آپ لے لیں گے، گنتی کے اعتبار سے یہ ایک ہی بنیں گے، لیکن وہ کیلے کو آپ چاقو سے یا ہاتھ سے توڑ توڑ کے اس کے 10 بنا سکتے ہیں، 10 پیس ہو جائیں گے نا اس کے، اس کو واحد عددی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، اس میں پیسز نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ واحد کے ساتھ احد ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس میں یکتائی ہے، اس میں پیسز نہیں ہو سکتے، تجزی نہیں، تبعیض نہیں، بعض بنانا نہیں ہو سکتا، جز بنانا نہیں ہو سکتا اس کا. یہ جز سے مراد عربی کا جز ہے، وہ اردو کا جز نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا تو ان کو پتا تھا جنات کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنی ناپسندیدہ چیز ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے توبہ کر لیا، اب ہم کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بنائیں. اور غالباً یہ گروپ جو تھا وہ چونکہ نصیبین کے جنات تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو غلط عقیدہ پایا جاتا تھا اس کے اثرات ان میں بھی تھے، تو اس سے انہوں نے توبہ کا اظہار کیا ہوا ہے بھائی نہیں اب نہیں مانیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا ہے بیٹی. اللہ کا بیٹا ماننا ایک سب سے بڑی گندی بات، پھر دوسرے اللہ کے بیٹے کا سولی دے دیا جانا یہ اس سے بڑی گندی بات، اور سولی ہو جانا دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ اس سے بڑی گندی بات. غلطی آپ کریں سولی مجھے ہو جائے، اللہ پاک کے پاس تو اندھیر نگر ہی ہے کہ انصاف نہیں ہے وہاں پہ. جس کے تین بنیادوں میں اتنی بڑی غلطی ہوگی تو اب آگے کیا چلے گا، وہ اس میں کہاں صداقت ہے. مذہب کی غلطی کو، کسی دوسرے مذہب کی غلطی کو اچھا پہچان لینا کہ اس میں غلطی ہے کیا، پھر آپ کو سہولت ہوتی. کیب والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی کہ وہ رات میں ہم پیسنجر اٹھاتے ہیں کسٹمر اٹھاتے ہیں تو وہ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں یا شراب کی دکان کو جا رہے ہوتے ہیں یا اس میں سے نکل رہے ہوتے ہیں یا ہمیں پتا ہے کہ وہاں ڈراپ کرنا ہے ان کو، تو یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ چونکہ وہ تو شراب پینے کے لیے جا رہا. میں نے کہا آپ نے ہمیشہ یہ مسئلہ پوچھا، چرچ کو جاتے ہوئے نہیں پوچھا کبھی آپ نے یہ مسئلہ، کوئی آدمی چرچ کو جا رہا تو وہاں ڈراپ کرنا صحیح ہے کہ نہیں، وہاں سے پک کرنا صحیح ہے کہ نہیں. ذہن میں نہیں آئی بات کہ وہ دونوں میں کیا فرق ہے، بلکہ یہ شرک کی چیز ہے، وہ خالی فسق کی چیز ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں گشت میں ایک صاحب کے پاس گئے، ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہ دوسرا گروپ بھی آیا تھا ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، مشین والے بھی آئے تھے ایسے تبلیغ کرنے کے لیے جیسے آپ لوگ آئے ہیں، اور سب ہی اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، مذہب اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ مذہب والے بھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اپن بھی مذہب کی بات بڑی اچھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی کیا حساب سے ہو رہی بات یہ، ہر مذہب اگر اچھائی کی تعلیم دیتا ہو تو اس کی بنیادوں میں اچھائی ہے یا نہیں ہے اس کو تو تحقیق کرنا پڑے گا آپ کو. کیسے اچھائی کی ہوگی؟ اب جس کی بنیاد میں یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا مان لو، اچھائی کہاں سے ہوگی؟ پھر اس کا مسلوب ہونا بھی مان لو، قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کا مرڈر ہوا نہ ان کو سولی دی گئی. سولی دی ہی نہیں گئی تو پھر سولی کا سارا نظام یہاں سے وہاں تک گڑبڑ ہو گیا نا، کچھ حقیقت ہی نہیں ہے اس کی، ایک فرضی چیز ہے وہ، ٹوٹل فرض. ہمارے عقیدے میں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یاد رکھ لو کہ یہ فرضی چیز ہے، حقیقت نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں ہے، بس ان کے بڑوں سے ان کے ماحول میں ایک چیز چل پڑی ہے، وہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. لیکن جب ہمیں موقع ملے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. کہ بولیں گے ہوا تو بولے لاؤ اچھا پروف لاؤ، وہ ہم سے پوچھیں گے کہ نہیں ہوا تو پروف لاؤ، کر کے یہ ہے قرآن پاک جو ہے نا وہ سچا کلام ہے، محفوظ کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا ان کے ساتھ، سولی ہوئی نہیں ان کو. تو سولی کا پورا نظام یہاں سے ختم ہے. جب سولی ہی نہیں ہوئی تو دوسروں کے گناہ سر پہ ڈالنے کا مسئلہ بھی آیا ہی نہیں سامنے. اچھا وہ تو دوسروں کے گناہ لے کے گئے، اب ان کے جو نائبین بیٹھے رہتے ہیں وہ دوسروں کے گناہ بخشواتے رہتے ہیں، ان کا جو پوپ ہوتا ہے وہ گناہ بخشنے کا ذمہ دار ہے. اپنے پاس جو مسلح بنا نا دوسرا بڑا والا، اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے، چونکہ یہ بھی چرچی تھا تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ گناہ بخشوانے کی جگہ ہے، یہاں پوپ جو ہے نا اندر بلا کے بخش دیتا تھا سب کے گناہ، اچھا نظام ہے گناہ بخشنے کا. اور ہمیں جو سکھایا گیا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا سوائے آپ کے، حتیٰ کہ گناہ کو بخشنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں نہیں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے گناہ کو بخشنے. اور جب بندہ یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا تو اللہ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے ہی بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بخش سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کی بخشش کی، اس لیے جاؤ میں نے بخشا. اسی لیے نماز میں وہ سکھایا گیا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمک انک انت الغفور الرحیم. وہ اسی کے تحت میں ہی چلا. جب ہمارے بڑے جو ہیں وہ سب کی طرف سے گناہ متبادل بن سکتے تھے, آلٹرنیٹ بن سکتے تھے, تو ہم ان کے نمائندے ہیں, ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ وہاں سے چلا تو یہ سکتے. جو مذہب کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ مذہب کی وضاحت کرتا ہے, نمائندگی کرتا ہے, مذہب کا مختار نہیں ہوتا, حلال حرام کا اختیار نہیں ہوتا. کسی عالم کو کسی چیز کو جو حلال ہے وہ حرام کر دینے کا, یا جو حرام ہے اس کو حلال کر دینے کا اختیار نہیں ہے. نہ پہلے آسمانی کتابوں میں کسی کو یہ اختیار تھا, یہ غلطی سے ان میں چلا ہوا ہے. وہ جس کو چاہے بخش دیا, جس کو چاہے نہیں بخشا, جو چیز چاہے حلال کر دی, جو چیز چاہے حرام کر دی. اگر حلال اور حرام کا اختیار کسی کو دیں گے تو اسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنانے کے معنی ہے. جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اس میں بھی بعض گروپ ایسے ہیں کہ جن کے پاس حلال اور حرام کا اختیار ہے, بھئی وہ جو بول دیں وہ صحیح ہے, وہ جو نماز واجب کر دیں وہ نماز واجب ہے. ہیں ایسے جو لوگ واقف ہیں تھوڑا سا, وہ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. مجتہد جو ہے نا اس کو اختیار ہوتا ہے, مجتہد صاحب ان کو اختیار ہے حلال حرام کا. انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھنا ضروری ہے, انہوں نے کہا یہ روزہ رکھنا ضروری ہے, لہذا ضروری ہو گیا. یہ نہیں, مذہب میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے. مذہب کی تشریح کی جا سکتی ہے, مذہب کی نمائندگی کی جا سکتی ہے, لیکن مذہب میں تصرف نہیں کیا جا سکتا. جب مذہب میں تصرف نہیں کر سکتے تو مذہب کے نتیجے میں کہاں تصرف کر سکتے, جس کو گناہ بخشنا کہتے ہیں, ثواب دینا, گناہ بخشنا. وہ جاہل پیر بھی بولتے نا, میں نے جنت میں تیرا یہ کر دیا, میں نے جہنم میں تجھے پہنچا دیا, وہ کر دیا. بھائی یہ تھوڑی کسی کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو جنت میں مکان دلا دے, یہ ثواب دلا دے, وہ ثواب دلا دے اور جہنم میں یہ نتیجہ ہو. یہ انسان کی بس کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ جنات نے یہ کہا کہ بھائی اب ہم آئندہ سے کبھی کسی کو ولد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا شرک بھی نہیں کریں گے کہ ان کو کسی ان کی بیوی کو مانے یا ان کا بیٹا مانے. ہمارے لیے بھی یہ مضمون ہے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیوی کسی کو قرار دیں یا اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیں. اب یہ کہ صاحب جنات نے یہ بھی کہا کہ اتنے سمجھدار ہو کے کیا کر رہے تھے, یہ ایک بہت کامن سوال ہے. یہ اتنے سارے مل کے غلطی پر کیسے اتفاق کر لیں گے, ان کی عقل کام نہیں کرتی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک گمان تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. انسانوں میں بے شمار لوگ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں, جنات میں بھی بے شمار جن اس کا عقیدہ رکھتے ہیں, تو ہم سمجھے کہ سارے مل کے اللہ پہ کیوں جھوٹ بولیں گے, کچھ حقیقت ہے تبھی تو بات ہے. اس وجہ سے ہم نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اللہ کی بیوی بھی ہے, اللہ کا بیٹا بھی ہے. تو بعد والوں کے لیے پیچھے والوں کے بارے میں ایک یہ گمان چلتا ہے. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ گمان چل جانا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, یہ کسی چیز کا پیٹرن چل جانا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. حق ہونے کی کوئی دلیل ہے یا نہیں وہ دیکھا جائے, حق ہونے کی دلیل ہے تو وہ حق ہے, نہیں ہے تو صرف لوگوں کے ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک باریک بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی عقل بالکل الگ ہوتی ہے, دنیا کی عقل بالکل الگ ہوتی ہے. مذہب سمجھنا ایک دوسری عقل سے ہے, عقل کی دوسری خصوصیت ہے. دنیا کے کاروبار کو سمجھنا یہ عقل کی دوسری خصوصیت ہے. اسی لیے دنیاوی اعتبار سے بہت عاقل, بہت فہیم, بہت ذکی, بہت سمجھدار, بہت پڑھے لکھے, لیکن مذہب کے معاملے میں ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی. ہمارے ملک میں اس چیز کا بہت زیادہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں بہت آسان نزدیک سے اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ بتوں کے ساتھ, اور جو خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں پھر خود ہی کو لے آ کے پانی میں پھینک دے کے آتے ہیں, اس کے ساتھ میں ان کا عقیدہ جو ہے نفع اور ضرر کا, اس کو مالک بنانے کا, اس کی پوجا کرنے کا, اس کی عبادت کرنے کا, مستحق عبادت سمجھنے کا, جو کچھ وہ اس کے ساتھ میں کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں, کرنے والوں میں جاہل لوگ نہیں ہیں, صرف دنیا کے جاہل ایسے نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں لائرز بھی ہیں, اس میں انجینئرز بھی ہیں, بڑے بڑے کاروباری ہیں, اتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں کہ دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں, دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں ہندوستان کے مشرک بھی ہیں. اور مشرک کا مطلب وہ سارے یہ خرافات کر رہے ہیں. اور دنیا کی عقل اتنی ہے کہ پوری دنیا سے زیادہ دولت حاصل کر لی, دنیا میں کوئی آدمی کے پاس اتنی نہیں ان کے پاس ہے. عقل کا حساب کیا ہے؟ بس عقل کا حساب ایسے ہی ہے, مذہبی عقل بالکل پیدل ہے, کچھ ہے ہی نہیں. سمجھ لیجیے وہاں گنیش نام کا ایک بت بنایا جاتا ہے ہر سال, اس کے اوپر رنگ روغن کرتے ہیں, چھوٹا بھی بڑھاتے بناتے, بڑا بھی بناتے, پھر اس کے بعد میں 10 دن اس کو بٹھاتے, جیسے اب تازیہ والے تازیہ بٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس کو لے کے پانی میں پھینک دیتے. وہ کچھ ایسی مٹی ہے کہ دیکھنے میں ذرا سا اچھا ڈیکوریٹ اچھا ہو جاتا وہ, اور پانی میں ڈالتے گھل جاتا. پھر وہ جو دھندا کرنے والے ہیں وہ لوہے کی جالی کے اوپر چونکہ اس کو بناتے, تو وہ جالی پھر اٹھا کے لاتے مٹی گھل جانے کے بعد, پھر اگلے سال کام آنا. وہ اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنے ہاتھ سے اس کو پانی میں لے کے پھینکا, اس کا ایک شیپ بنایا, اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس میں مال نثار کرتے ہیں, اس میں جان نثار کرتے ہیں, اس کے جلوس نکالتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں نفع و نقصان کا اختیار ہے. ایک مرتبہ بمبئی میں کسی نے یہ شرارت کی کہ عام طور پر وہ جو بت بنتا ہے اس کے نیچے خالی رہتا ہے, مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے, تو جیسے آندھا گھڑا آپ رکھ دیں گے, آندھا برتن رکھ دیں گے, تو کیسا ہے, وہ نیچے سے خالی ہے نا, اور بھی ویسے ہی رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال کے لے کے پھرتے رہتے ہیں. تو نیچے سے بمبئی میں کسی نے یہ شرارت کر دی کہ ایک پائپ ڈالا, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سک کرنے کا نظام تھا اس کے منہ سونڈ میں سے, کیونکہ وہ ہاتھی کا سونڈ اس میں بناتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈالا کہ جب وہ سونڈ جو ہے نا دودھ کے پاس جائے تو دودھ جو ہے نا اوپر کھینچ گیا اسے, مطلب اس کا سٹ اپ ایسا تھا کہ وہ اس کو لے. اب گنیش جی نے دودھ پیا. اس دن 150-200 روپے میں دودھ لیٹر بکا ہے پورے ملک میں. گنیش جی نے دودھ پیا, خرید رہا کون, ڈاکٹر بھی خرید رہا ہے, انجینئر بھی خرید رہا ہے, سائنسداں بھی خرید رہا ہے, تاجر بھی خرید رہا ہے. پھر انہی کی طرف سے تحقیق ہوئی کہ بھائی بمبئی والا پیا, ہمارا والا کیوں نہیں پی رہا. تو پتا چلا کہ وہ بمبئی والے نے تو یہ حرکت کی تھی, وہ بھی سب ساروں نے نہیں کی تھی, وہ ایک جگہ ہوا تھا, ایک جگہ ہوشیاری کی گئی تھی. وہ اس سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عقل بالکل دوسری ہوتی ہے, مذہب کی عقل الگ ہوتی ہے, اس کا کام الگ ہے. دنیا کی عقل, دنیا کا تجربہ, دنیا کی ہوشیاری وہ بالکل الگ چیز ہے. مذہب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے ہے, اور مذہب کا تعلق صرف آسمان والے علم سے ہے. آسمان کا جو علم ہوگا اس کی رہبری میں مذہب کی سچائی اور جھوٹائی متعین ہوتی ہے, کیونکہ مذہب کا تعلق خالق سے ہے. خالق کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا, خالق کیا کہتا ہے, خالق کی مرضی کیا ہے, وہ خالق جب تک بولے گا نہیں مخلوق کو پتا چلے گا نہیں. مذہب کا تعلق خالق سے ہے, انسانوں کے بنانے سے نہیں ہے, انسانوں کے تجربے سے نہیں ہے, انسانوں کے عقیدے سے نہیں, جو خود سے کوئی عقیدہ بنا لیا, وہ تو خالص علم آسمان سے ہی آنا پڑتا ہے. وہ بتائیں, اسی لیے رسالت ضروری ہے, پیغمبری ضروری ہے درمیان میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبروں پر اپنا علم نازل فرمایا کہ بھائی میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں, تم کو کیوں بھیجا گیا ہے, تمہارا کیا کام ہے, تمہارا فیوچر کیسا ہے, تمہارا مستقبل کیسا ہے, اس کے ساتھ کیا نظام بندھا ہوا ہے. اس میں سے ایک چیز کا بھی علم دنیا کی عقل نہیں بتا سکتی, ایک چیز کا بھی نہیں بتا سکتی, کیونکہ ہماری ہر چیز جیسے لمیٹڈ ہے, عقل بھی لمیٹڈ ہے. دیکھنا ہمارا محدود ہے, ایک جگہ تک دیکھتے ہیں اس کے بعد نہیں دیکھتے. سننا ہمارا محدود ہے, ایک لمٹ تک سنتے ہیں اس کے بعد نہیں سنتے. آواز ہماری محدود ہے, ایک جگہ تک جاتی ہے اس کے بعد نہیں جاتی. عقل ہماری محدود ہے, ایک چیز کو کور کرتی ہے بقیہ کو نہیں کرتی, ایک حد تک کور کرتی ہے بقیہ کو نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, اس کو ہماری عقل کور نہیں کرتی, وہ ان کے بتانے سے ہی پتا چلتا ہے. ان کے بتانے کا نام ان کا علم ہے, اور ان کا علم سے ہی مذہب کا پتا چلتا ہے. تو کسی مذہب کی حقانیت اور اس کا بطلان ان کے بتانے سے ہی ہوگا, کون سا مذہب قابل اعتبار ہے کون سا نہیں ان کے بتانے سے ہی ہوگا. وہ کسی مذہب کو کینسل کر دیں تو وہ بھی ان کے بتانے سے ہی ہوگا, وہ کسی مذہب کو ایکسپٹ کریں وہ بھی ان کے بتانے سے ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ آخری مذہب اسلام ہے, اور اسلام کے لیے میں راضی ہو گیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لائیں گے تو میں لوں گا ہی نہیں اس کو. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, ساری دنیا کے اسلام کے علاوہ مذہبی لوگ جھک مار لیں، الٹے لٹک جائیں پوری زندگی بھر کے لیے، دنیا کو چھوڑ دیں، پہاڑوں میں جا کے زندگی گزار لیں، بیوی بچوں کو چھوڑیں، بھوکے مریں، بخشش کا کوئی سوال نہیں، بخشش نہیں ہے. کیونکہ مذہب، صاحب مذہب بول رہا ہے وہ بات، ہم نہیں بول رہے ہیں. ہم اس میں کچھ مختار نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کی ایسی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں. ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی وہ جو کینسل ہو گیا ہے اس پہ چلو گے تو تمہارا نقصان ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جو کینسل ہو گیا ہے اس پہ چلیں گے تو ہمارا نقصان ہے. اس لیے مسلمان مسلمان ہو کے اگر غیروں کے طریقے کی طرف جھکتا ہے، اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، پھر اتنے جوتے پڑتے ہیں چاروں طرف سے جس کی حد. ہر کسی کو یہی ہوا ہے کہ بس مغرب کی تقلید ہو، معاشرت میں، کلچر میں، تہذیب میں، عادات میں، لباس میں، وضاقتا میں، شادی بیاہ میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، وہ اس طریقے سے کرنا ہے، ان طریقے سے کرنا ہے، ان کے طریقے سے کرنا ہے. یہ اتنی سخت بات ہے اللہ کے حساب سے کہ بھائی تم نے کیا تماشا بنایا ہوا. یہ دوسرے کے طریقے پر اللہ کو کتنی غیرت آئے گی، آپ اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تورات پڑی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ لیتے تھے. تورات میں اگرچہ تبدیلی ہو گئی تھی لیکن بہت جگہوں پہ نہیں بھی ہوئی تھی، وہ پڑھ لیا کرتے تھے. مضامین ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کے پاس سے آئی تھی تو اس کے مضامین کتنے عالی نہیں تھے، وہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کو خیال آیا کہ اگر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں تو آپ کا جی بڑا خوش ہوگا کہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی. حضور تو پڑھتے نہیں تھے، وہ لے کے آئے کہیں سے دو پیج تین پیج جو وہاں سے کسی جگہ سے ان کو مل گئے کسی یہودی عالم سے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بڑے شوق سے، حضور میں یہ لے کر آیا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو اس میں یہ ہے یہ ہے یہ، شروع کر دیا سنانا. حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، وہ اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لال ہو گیا، ایک دم سرخ ہو گیا، کیونکہ جب آپ ناراض ہوتے تھے تو سرخ ہو جاتے تھے ایک دم. آپ گورے تھے بہت اور سرخی مائل گورے تھے، تو ناراضگی میں جو ہے نا وہ سرخی ایک دم باہر آ جاتی تھی، اتنے سرخ ہو جاتے تھے آپ کے گال کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کہ جب آپ غصے میں ہوتے تو ایسا لگتا کہ انما عصر علی وجنتیہ الرمان، ایسے لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے، اتنے لال ہو جاتے تھے. صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا کہ حضور ناراض ہو گئے، کیونکہ ناراضگی ظاہر ہو گئی. حضرت عمر سے کہا کہ عمر دیکھتے نہیں اوپر، ذرا سے نظر اٹھا کے تو دیکھو ہو کیا رہا ہے ادھر، تم اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہو. جو دیکھا تو بس ناراض ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کو ایک طرف رکھ دیا پیج کو تورات کے، اور دونوں گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہو گئے ایسا، اور کہنے لگے ہاتھ جوڑ کے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، میں اللہ کو رب بنا کے خوش ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے کے خوش ہوں اور اسلام کو اپنا مذہب مان کے خوش ہوں. یہ مطلب خدا نہ خواستہ نہیں تھا کہ کوئی بات ہم کو ادھر ادھر سے بھی لانی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آپ کی ناراضگی جو ہے وہ کم ہوئی. اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی، حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم کیا سمجھتے ہو، یہ تو تورات ہے اور یہ تورات کے ماننے والے ہیں، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوں تو ان کی نجات بھی میری ماننے پر ہے. جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں، صاحب معجزات باہرہ ہیں، بڑے بڑے معجزات کے حامل ہیں. فرمایا ان کے ماننے والے کس طبقے میں آتے ہیں، وہ کس کھیت کے مولی ہیں، وہ اگر صاحب مذہب آ جائیں گے تو ان کی بخشش بھی میری ماننے میں ہی ہے. لما وسعہ الا اتباعی، ان کو چارہ نہیں ہے میری اتباع کے علاوہ. یہ آپ نے فرمایا، کون بتائے گا ان بیچاروں کو، کوئی بتانے والا ہی نہیں. تو بھئی تم چپدی چپدی کا شوربہ، تمہارا پیغمبر بھی اب آئے گا تو اسلام پہ چلنا پڑے گا اسے. اور وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، یہ نہیں کہ تمہارے ہی ہیں، ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے، قرآن ہی کو فالو کریں گے، وہ حدیث ہی کو فالو کریں گے. وہ حضور آنے کے بعد میں تو دوسرا مذہب، دوسری کتاب بہت دور کی بات ہے، وہ مذہب والا بھی آ جائے تو اس کو یہی فالو کرنا ہے. یہ بات کھلی ہوئی طور پر، کھلے طور پر لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ. یہ جو آج مسلمانوں پہ مار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کامل اور مکمل اور سب سے زیادہ حبیب محبوب کا طریقہ اپنے پاس رکھتے ہوئے جب یہ دوسروں کی طرف چلتے ہیں تو پھر بھائی آپ بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھو تھوڑی دیر کتنی ناگواری ہو جائے گی آپ، تو اس کو تو اور زیادہ ناراضگی ہوگی، وہ تو قادر مطلق ذات ہے، خلاق اکبر ہے، خالق کون و مکان ہے، ایک سیکنڈ میں چاہے تو سب کو برباد کر دے، ایک سیکنڈ میں چاہے تو ہزاروں سب کو پیدا کر دے، اس کے پاس کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں ناراض نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے اس بارے میں فرمایا کہ وہ جو سمجھ رہے تھے مشرکین جنات پہلے کے، جب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اور جب تک جو ہے نا انسان بھی تھے، تو وہ یہ سمجھ ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ اتنے سارے انسان مل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹا عقیدہ کیسے اپنائیں گے، اور اتنے سارے جنات مل کے اللہ کے بارے میں جھوٹا عقیدہ کیسے اپنائیں گے، اس لیے وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ لیکن جب یہ کلام حق سامنے آ گیا تو پھر ہم پر حقیقت کھل گئی، جب حقیقت کھل گئی تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا اور کتنے غلط عقیدے میں تھے کتنے صحیح عقیدے میں تھے، ہم کو اس سے بحث نہیں، ہم نے تو یہ اپنا طریقہ اختیار فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کی پہچان دلیل سے ہوگی، حق کا تعلق کثرت متبعین یا قلت متبعین سے نہیں ہے، یہ کثرت کس کے ساتھ ہے، میجارٹی کس کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہوگی۔ میجارٹی کیا کر رہی ہے، یہ نہیں ہوگی۔ میجارٹی کیا سمجھ رہی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاور والے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کمزور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا حق سے تعلق نہیں ہوتا ہے، حق کا تعلق دلیل سے ہو۔ یہ کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس کے بعد کا مضمون یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ہمارے جنات انسانوں کو ستاتے ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ بس انسانوں کو ڈر ہو گیا، جنات کا گھبرا گئے وہ جنات سے، کیونکہ ان کی شکل صورت تو نظر آتی نہیں، اور جب نظر آتی ہے تو ہیبت میں، چونکہ وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں تو ان کو پتا ہے کون سی شکل اختیار کرنے سے آدمی خوش ہوتا ہے، کون سی شکل اختیار کرنے سے آدمی ڈرتا ہے، تو ہیبت والی ڈر والی شکل اختیار کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ پھر آدمی کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ نئی دیکھنے والی چیز کے بارے میں عجیب غریب تاثر اس کا ذہن پہلے سے لے لیتا ہے، تو وہ نظر نہیں آ رہے تو ان کے بارے میں عجیب غریب ذہن ہوتا ہے، تو پھر ان کی طرف سے تھوڑی سی بھی بندر بھپکی جو ہے، تھوڑا سا بھپک جو ہے نا، وہ بہت کچھ اثر کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ انسان ڈرنے لگے جنات سے، تو پھر جنات کے غرور میں بھی اضافہ ہو گیا، انہوں نے اور ستانا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ جب جنگل میں جاتے اور رات ہو جاتی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اعوذ بعزیز ھذا الوادی من سفہاء قومہ، اس جنگل کا جو سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ لیڈر ہے جنات میں سے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس کی قوم کے جو بیوقوف ہیں وہ ہمیں ستائے نہیں۔ تو وہ اعلان کرا دیتا تھا کہ بھائی یہ میری پناہ اس نے لی ہے، لہذا میں میری لیڈرشپ ہے، اگر تم لوگ ستائیں گے تو پھر یہ لوگ پناہ مانگنا بھی چھوڑ دیں گے، ڈومینیٹ اگر میں اس کنٹرول نہیں کروں گا تو پھر میری عزت نہیں رہے گی، تو پھر کل کے دن کون مجھے کون ہمیں وہ یہ دے گا، بڑائی دے گا، عزت دے گا، اس کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹوں کے اوپر کنٹرول کر کے ایسا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ جنات کے علاج معالجے میں جو ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ کھیل یہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا تھا، والد صاحب چونکہ جنات کا علاج کرتے تھے اور عامل ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بزرگ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے، عامل کے لیے بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بزرگ آٹومیٹک عامل ہوتا ہے، ان کو ضرورت نہیں پڑتی، ان کی روحانیت میں وہ بات ہوتی ہے کہ اب وہ ان کی بات چل جاتی۔ بڑے واقعات ہیں ان کے جنات کو بھگانے کے، مارنے کے، مارتے بھی بہت تھے۔ خود میرے سامنے ایسے واقعات آئے ہیں کہ اگر کسی پر جن چڑھ گیا اور کہا کہ چلو صوفی صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، ہمارے والد صاحب کا نام صوفی غلام احمد تھا، تو ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، وہ مارتے بہت ہیں، خوب پٹائی کرتے تھے، شمالو کی لکڑیاں جو ہے نا وہ منگاتے تھے اور اتنا بڑا بڑا جھاڑو کا جیسے کٹا ہوتا ہے 100-150 وہ توڑ دیتے تھے ایک ایک آدمی پہ، اور دائرہ بنا کے مارتے تھے، بھاگ ہی نہیں رکھتا تھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس کو پکڑتے نہیں تھے، لیکن دائرے پہ باندھ دیتے تھے، اس کو نکل ہی نہیں سکتا تھا اس میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب یہ رحمت آباد ہے اور جنا والا وہاں لنگر ہاؤس کی درگاہ ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں، اور حضرت صابر کلیری کے پاس آپ جائیں گے تو بڑا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے وہاں، جی بھائی ہمیشہ جنات سے متاثر لوگ بھرے پڑے رہتے ہیں، اور ایک ایک چیز ایسی دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا جانا ہوا ہے، ہمارا جانا اس مقصد سے نہیں ہوا، فاتحہ پڑھنے کے لیے ہوا ہے، بزرگان دین کے پاس جانا فاتحہ پڑھنے کے لیے اچھی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، کبھی موقع ہو تو ضرور جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات میں سے جو ٹائیگر ہیں انہوں نے وہاں پہ اڈا جمایا ہوا ہے، اور جب یہ دوسرے جن زدہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنی ٹائیگری کو برقرار رکھنے کے واسطے یہ چھوٹے جنات کو مار کے بھگا لیتے ہیں. وہی ون ہو کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الانس، وہی کہانی تھی جو جنگلوں کے اندر مشرکین کی طرف سے ہوتی تھی تو جنات کرتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے جن جو شریر قسم کے ہوتے ہیں ان کو ستانے سے روکتے تھے بڑے بڑے جن، چونکہ بڑے جنات کی پناہ میں یہ لوگ آتے تھے تو اپنا ڈومینیشن رکھنے، اپنا روب رکھنے اور اپنا اثر رکھنے کے لیے بڑے جنات چھوٹے جنات کی غلط شرارتوں سے روکتے تھے انسانوں کو، کنٹرول کرتے تھے اس پر، تو وہ مزے میں رہتے تھے. وہ عقیدہ بڑھتے بڑھتے اس میں شرک تک چلا گیا تھا کہ ان کو اختیار ہے. مسئلہ وہاں اتنا بڑھ گیا تھا نا، پھر اب یہ مشرکین کا اتنا مسئلہ بڑھ گیا تھا کہ ان کو مختار سمجھ رہے تھے اپنا بڑا، اور ان کی وجہ سے جو ہے ان کی پوجا وجا تک نوبت چلی گئی. چونکہ جب ایسا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر پوجا تک نوبت جاتی ہے. ہمارے یہاں دکن میں جنات کی ایک قسم ہے، ان کا نام نرسو ہے، جو پرانے حیدرآبادی ہیں ان سب کو معلوم ہے. یہ نرسو جو ہے جنات کی ایک قسم ہے، ان کی پوجا ہوتی ہے گھروں میں، حقیقتاً پوجا کرتے ہیں. اور آگے کی بات یہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیدرآباد کے تو بہت سے مشائقین کے گھروں میں پوجا ہوتی ہے. اور ہمارے والد صاحب کے موضوع میں سے ایک خاص موضوع تھا کہ کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے گھر میں نرسو ہے، پہنچ جاتے تھے اس کو بولتے تھے کہ ساری مصیبت و نحوست میرے سر پہ، میں آ رہا ہوں بس. ڈرتے تھے کہ اگر ہم اس کو نکالیں گے تو وہ ستائے گا، کہیں گے جتنا کچھ ستائے گا میرے سر پہ ڈال دینا. ہوتا یہ اس میں بعد آتا ہے ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں اس کا ایک کیا بولتے ہیں اس کو جو ونڈو جیسی ہوتی ہے، محراب بنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ بت رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں چراغ ہمیشہ جلتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کے لیے گلگلے پکتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی گلگلوں کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے. اور اتنی بےہودیاں ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا بولوں کہ اس دن گلگلے بنانے والی کے کپڑے نہیں رہنا جسم پہ، یہاں تک بھی ہے. ایک عجیب تماشا ہے اس کی پوجا کرنے کا. اچھا وہ نہیں کرتے ہیں نا تو وہ ستاتا بھی ہے بعض مرتبہ، ہے جن ہے، شیطان ہے، جن آتے سے ہیں. تو وہ تو چونکہ ان کا مقصد ہے شرک کرانا، جب بندہ شرک نہیں کرتا ہے تو وہ اذیت پہنچانے کے لیے آ جاتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں والد صاحب جو ہیں وہ یہ نرسو نکالے گھروں میں سے. ان کا ایک خاص موضوع تھا، یہ جنگل میں، دیہات میں، یہاں وہاں کسی کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا تو وہاں پہنچ جاتے تھے اور اسے سمجھا کے اس کو کلمہ پڑھاتے تھے اور یہ چیز اس میں سے نکال دیتے. ہمیں یاد ہے کہ گھر میں تھیلی میں سے جو ہے اتنے اتنے جو ہے وہ نکالتے تھے بتوں کی، کسی کا گھوڑا ہے، کسی کا جھولا ہے، کسی کی بت ہے، کسی کی مورتی بنی ہوئی ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا چھو، وہ سب لا کے کوٹتے تھے، پتل کا، تانبے کا، چاندی کا، پھر اس کے بعد صدقہ کرتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں سے نکال کے پہلے جوتوں سے خوب مارتے تھے سب کے سامنے. جس گھر میں سے وہ بت کو نکالنا ہوتا تھا اس بت کو نیچے ڈال کے پیر سے روندنا اور جوتا نکال کے سر پہ اس کو مارنا اور یہ بولنا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کی ہم پوجا کرتے، پھر ان کو کلمہ پڑھانا. سینکڑوں گھروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے اس میں، ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی ڈر کے ان کی پناہ لیتا ہے تو پھر وہ بڑے بن جاتے ہیں. یہ بیان کر رہے ہیں جنات. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے، ڈرنا نہیں. یہ ایسی مخلوق نہیں کہ جو پوجا عبادت کے قابل ہو، اور مخلوق کو عبادت کے قابل ہوتی ہی نہیں. جب فرشتے کو ہم عبادت نہیں کر سکتے فرشتے کی، تو جن کی کہاں سے کریں گے؟ فرشتوں کی تو طاقت جنات سے کہیں زیادہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے. ان کو کبھی نہیں کرتے پوجا، ان کی کبھی پوجا نہیں کرتے، ان کی پرستش نہیں کی جاتی. کبھی جبرائیل کو کسی نے سجدہ نہیں کیا، کبھی اسرافیل کو نہیں کیا، کبھی میکائیل کو نہیں کیا، کبھی اسرائیل کو نہیں کیا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتے، یعنی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جنات کی کیا ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے تو پھر اب وہ اس کو جوڑ دیا ہوا ہے شرک کے ساتھ میں. اور اس میں دوسری ایک بات اور ہے ذہن میں رکھنے کی، وہ یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی بزرگ کے پاس ساری جگہوں پہ جناتی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاسبل ہے کہ کسی صاحب مزار کی برکت ایسی ہے کہ اس کی برکت سے برائیاں یا جنات یا برے اثرات دور ہو جاتے ہوں، یہ بھی پاسبل رہتا ہے. تھوڑا سا بیلنس چاہیے اس میں، کیونکہ صاحب مزارات میں سے بعض ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی برکت آج تک دنیا پر جاری ہے، اثرات اس کے نافذ ہیں، چلتے ہیں بالکل. بڑی برکت والی شخصیتیں گزری ہیں، ان کا ہونا ہی بڑی برکت ہے، واقعات بہت شاہد ہیں. حضرت مجدد الفضانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے سرہند شریف میں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک یاد نہیں ہو رہا یا حافظ ہے لیکن پختہ نہیں ہو رہا، غلطیاں بہت جاتی ہیں، تو ایک مرتبہ ان کی مزار کے پاس بیٹھ کے شروع سے آخر تک قرآن شریف پڑھ دے، قرآن پاک پکا ہو جاتا ہے، ایسے کرامت والے ہیں. دعا کا قبول ہونا ان کے پاس، ان کے پاس جانے کی برکت سے، وہ نہیں کرتے لیکن وہ اتنے محبوب الہی ہیں، ولایت ایسی ہے ان کی کہ ان پر جو رحمتوں کا نزول ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کام کر دیتے ہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب مزارات کے فیوز کی کیا حقیقت ہے کہ وہ فیض دیتے ہیں. وہ فرمایا کہ بھائی گرمی کا زمانہ تھا، ایک خادم ان کو پنکھا جھیل رہا تھا، ایسے تو الیکٹرک کے پنکھے تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو فرمایا کہ یہ جو صاحب ہیں وہ پنکھا کس کو کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کو کر رہے ہیں. کہنے لگے ہوا آپ کو بھی آ رہی؟ کہنے لگے آ رہی. کہنے لگے بس یہی ہے کہ صاحب مزار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے اثرات دوسروں کو ملتے رہتے ہیں، بعض وقت وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں. وہ تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی کی بیماری ان کی برکت سے، کسی کا شیطان ان کی برکت سے، جن ان کی برکت سے نہیں جاتا، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جو عام طور پر دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کا راز، اس کا سیکرٹ یہ ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو بھگانے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کر لینا بس ختم. اور تعوذات کیا ہیں، تعویذات کیا ہیں، وہی ہے بس، جو پڑھنے کی دعائیں بتائی گئی وہی تعوذات ہیں. ان سے پڑھے آدمی تو اس کلام کے اندر یہ بات ہے کہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، سورہ بقرہ کی آیتوں میں یہ بات ہے کہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نے یہی بتایا کہ یہ پورے مدینے سے جنات کو بھگا دینے والی چیز یہ سورہ بقرہ کی آخری دعائیں ہیں کہ ہم کو اتنی تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، چلے جانا پڑتا ہے. تو ان میں ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ الف لام الف لام میم کے پہلے رکو کے اندر، پہلے رکو میں، آخری رکو میں، اور اسی طریقے پر سورہ فلق میں، سورہ ناس میں، اور ایسے طریقے پر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام والی ایک آیت ہے سورہ انعام میں، اس میں. پھر یہ بزرگوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیز سے یہ بھاگ، آیت الکرسی میں، آیت الکرسی اگر کسی جن پر مسلسل پڑا جائے تو جل جاتا ہے اگر وہ بھاگے نہیں تو. اللہ پاک نے کلام میں، اپنے کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے اس چیز. تو یہ ایک طریقہ علاج ہے. اسی کو کرتے کیا ہیں کہ پڑھنے کے قابل بندہ نہیں ہے تو لکھ کر دے دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے علاج معالجے کے اندر. ظاہر ہے کہ بعض حالتوں میں خواتین نہیں پڑھ سکتی، ان کو لکھ دیا جاتا ہے. چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو لکھ دیا جاتا ہے. تعویذیں اصل چھوٹے بچوں کے لیے ہیں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو، چونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے لہذا ان کو لکھ دیا جائے. پھر اس کے بعد اس میں ایکسپیرینس بڑھتا چلا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک فیلڈ بن گئی علاج معالجے کی. تو تجربے میں یہ بات آئی کہ نیت کر کے آپ کسی بھی سورت کے نمبر نکالیں، کسی بھی آیت کے نمبر نکالیں، ان نمبروں کو اسی نیت سے لکھ دیں تو وہ نمبر بھی وہی کام کرتے ہیں. تو پھر اس میں بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کا مسئلہ نہیں رہتا، پھر اس میں جو ہے نا بے ادبی کا مسئلہ نہیں رہتا. تو پھر وہ جو اسی وجہ سے تعویذ فلیتے یہ کرنا وہ کرنا جو سلسلہ چلا وہ اگر شرعی حدود میں ہے تو جائز ہے. اور یہ قرآن پاک سے تداوی کے معنی میں، علاج کرانے کے معنی میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک سے تم علاج کرا لیا کرو. تو قرآن پاک ہے وہ ہدایت نامہ، دستور حیات، لیکن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں جو بینیفٹس ہیں وہ بے شمار ہیں. اس کے علاوہ بھی دستور حیات ہونے کے علاوہ بھی ثواب کا کام ہے، خالی تلاوت کرنے میں ثواب ہے، پڑھ کے پھونکنے میں ثواب ہے، مردے پہ پڑھیں گے تو جلدی جان نکل جائے گی. عجیب بات ہے، جس مردے کی جان بچنی ہے اس کی جان بچ جاتی ہے، مصیبت چلی جاتی ہے. جس مردے کی جان جانی ہے، بیماری نہیں جانی ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے. ہمارے ساتھی ہیں وہ اپنا ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک صاحب آیا کہنے لگے ہماری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر آپ بہت دنوں سے ایسی حالت ہے، قسم پرسی مطلب شش و پنج میں ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، امروز فردا کا معاملہ ہے، کب رہیں گے کب جائیں گے، آپ ذرا آ کے کچھ پڑھ دیجیے. انہوں نے دیکھا کہ بیچاری ایک دم جانے میں ہے مگر جا نہیں رہی، پتہ نہیں کس میں اس کا دم اٹکا ہوا ہے. تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھ دیا. پھر اس کے بعد میں پھر دوسرے دن ان کو بلایا، دوسرے دن پڑھ کے آ گئے. تو وہ دوسرے دن کے بعد پھر آ ہی نہیں رہا. ایک ہفتے کے بعد ملے تو کہنے لگے بھائی تو وہ طبیعت کیسی ہے نانی کی، تم تو آئے نہیں. پھر اس کو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے افاقہ ہو گیا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے دو مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ پاک نے افاقہ دے دیا اس کو، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ وہ زیارت کے لیے آپ بھی تشریف لے آئیے. ارے اب یہ پریشان کہ افاقہ ہو گیا، بولا تو وہ افاقہ جان نکلنے کے معنی میں بولا ہو کہ وہ نکل گئی جان ان کی عافیت. پڑھنے میں یہ فائدہ برکت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے میت کے قریب جب اس کی جان نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھو گے تو آسانی سے چلا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ دستور حیات قرآن پاک، لیکن اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا دیکھنا باعث برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے. تو اس میں شفا ہے، روحانی امراض کی بھی شفا ہے، جسمانی امراض کی بھی شفا ہے. تو جسمانی امراض کے شفا میں اس کے جو تجربے لوگوں نے کیے ہیں، وہ تجربات کے ذریعے سے عملیات کی دنیا وجود میں آئی، پھر تو لوگوں نے اس کو دھندا بھی بنایا، اس کا پروفیشن بنا لیا. باضابطہ پروفیشنل ہیں، عامل کامل، حاضرات والے، کالے جادو کا، بنگالی جادو کا علاج یہ وہ سب کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے نیک متقی ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کلام کی تاثیر ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ ان میں جو متقی پرہیزگار ہیں ان سے بھی ہوتا ہے، جو گنہگار خطا کار ہیں ان سے بھی ہو جاتا ہے کام. وہ بھی استشفاء، شفا حاصل کرنا ہے اللہ کے کلام سے. وہ شرک نہیں ہے. یہ سلفی لوگ اس کو جو شرک کہتے ہیں، وہ ان کے پاس جو ہے نا شرک اور بدعت کی نہیں ہے، بیچاروں کے پاس تفصیل زیادہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے اس چیز کو، غلط فہمی بہت ہے ان کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تعویذ کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ لا باس الم یکن فیہ شرکن، کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہیں ہے تو. اور زمانے جاہلیت کے جو تعویذ اور رقیات تھے، آپ نے ان کو منع اسی لیے فرمایا کہ اس میں شرک والے مضامین تھے. تو جن تعویذ اور رقیات کو حضور نے منع کیا، آج کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ عام آپ نے منع کیا. عام منع نہیں کیا، جس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، جس میں شرک ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، جس میں کفر ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، جس میں استعانت من غیر لغیر اللہ ہوتی ہے، اللہ کے غیر سے جس میں مدد چاہی جاتی ہے اس سے منع کیا گیا، شیطان سے مدد جس میں لے جاتی ہے اس سے منع کیا گیا. شیطان کا بھی بڑا ایک وہ ہے، یہ اپنی مدد کرنے والے کی مدد کر دیتا ہے، مدد چاہنے والے کی مدد کرتا ہے. تو مدد تو وہ کر دے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا نام دشمن ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ خوش جب ہی ہوگا جب اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، تبھی وہ مدد کرتا ہے. اب نیک متقی ہو کے اسے مدد مانگے تو تھوڑا ہی کرے گا وہ، کیونکہ اس کو آمد و رفت ہے، بہت دور آنا جانا ہے. یہ ڈاؤن ٹاؤن میں سے کوئی کام ہے، آپ جو ہے نا ظاہر ہے کہ خود نہیں جا سکتے، تو آپ کسی کو بولیں گے نا تو کام کرا لینا. جیسے ہوتا ہے اس میں شیطان بھی کرتا ہے اس قسم کے کام، مگر وہ اس کی کرتا ہے جس کا ایک قصہ لکھا ہے اس میں کتاب میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک جن تھا، وہ دوست تھا ایک شخص کا. اس نے کہا کہ میں تیرا ہر کام کروں گا، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو میری خاطر اثر کی نماز نہیں پڑھنا. تو وہ چار نمازیں پڑھتا تھا اور ایک نماز چھوڑتا تھا شیطان کے لیے، جن کے لیے، کیونکہ میرے دوست نے کہا ہوا ہے کہ وہ میری مصیبت میں کام آئے گا، مدد کرے گا، لہذا میں اثر کی نماز نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ اس کو کسی جگہ شادی کرنا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میری فلاں جگہ پر شادی کرنے کا رجحان ہو رہا ہے، مگر وہاں تک بات پہنچانا ہے اور تھوڑا سا ادھر ان کو آمادہ بھی کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرا کام کرتا ہوں، یہ چٹھی لے اور فلاں جگہ پر بیٹھا رہے، تو وہاں تجھے کچھ نظر آئے گا، کوئی ملنے کوئی آئے گا تجھے، کوئی شخص نظر آئے گا، اس شخص کو تو اگر یہ چٹھی دے دے گا نا تو وہ تیرا کام بنا لے گا. اس نے کہا اچھی بات ہے، باضابطہ سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے قصہ، مطلب ایسا ویسا غیر مستند نہیں ہے. تو وہ لے کے گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کھول کے دیکھا کہ چٹھی میں لکھا کیا ہے. وہ چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے سے زیادہ خراب شخص کو اگر تجھے ملنے کی تمنا ہے تو انہیں ہے، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے بھی زیادہ خراب یہ باقی رہے تو اس کا کام کر دے، یہ لکھا ہوا تھا اس نے. چنانچہ ادھر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، ایک بوڑھا ایک پالکی پہ تھا اور چار اس کو اٹھائے ہوئے تھے. اس نے چٹھی دکھائی، اس نے کہا کہ دیکھو وہ کیا چٹھی دے رہا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں تیرا کام کر دوں گا، چونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے سے زیادہ خراب اگر رکھنا ہے کسی کو تو یہ کام تجھے کرنا پڑے گا. تو پھر اس جن نے بتایا کہ وہ کون ہے پتا ہے؟ کہنے کہ نہیں، کہنے کہ وہی ابلیس ہے. تو اثر کی نماز چھڑاتا تھا محض اپنی وجہ سے، اور چونکہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو غیر اللہ کے لیے نماز چھوڑنا، ایک ہے نماز چھوڑ دینا گناہ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ کسی کو راضی رکھنے کے لیے گناہ کرنا، تو یہ تو غیر اللہ کی پرستش ہو گئی نا. تو اس نے کہا یہ شیطان سے بھی بدتر آدمی ہے, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ شیطان سے بدتر ہونا اس کا برقرار رہے, اس کا کام کر دے, ورنہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کر دے یاسر کی. تو اس نے شیطان نے اس کا کام کرا دیا, دیکھا اس کا تو کام ضرور کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد جو کاروائی ہوئی, ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو ان کا مقصد ہے اللہ کے غیر میں آدمی کا مشغول ہونا, شرک کرنا کرانا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ان چیزوں کا علاج نہیں کرنا ہے. اگر شرک کر لیا گیا تو پھر تو ان کا کام ہو گیا, پھر وہ رہا تو کیا, پھر وہ گیا تو کیا. اس لیے بعض لوگ علاج معالجے میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے, چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, ذبح کرنا پڑے کسی مزار پہ جا کے جانور کو, کچھ وہ کرنا پڑے, طواف کرنا پڑے, سجدہ کرنا پڑے, وہ کرنا پڑے, رسیاں باندھنا پڑے, کپل ڈالنا پڑے, ڈورے باندھنے پڑے. مزارات پہ آپ جائیے تو ڈوریاں اتنی بندھی ہوئی ہیں بعض مزاروں پہ کہ جگہ نہیں ہے وہاں پہ کھڑے رہنے کی, نظر ہی نہیں آ رہی مزار. لال ڈوریاں, اودی ڈوریاں, کالی ڈوریاں, وہ الگ الگ دیے ہوئے ہیں کانسیپٹ وہاں پہ کہ سانس کا منہ بند کرنا ہے تو لال ڈوری, بھاؤں کا منہ بند کرنا ہے تو کالی ڈوری, دوست کا منہ بند کرنا ہے تو پیلی ڈوری, ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو وہ اتنی ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں بعض مزاروں کی جالیوں پر کہ جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, بعض کالے بھی رہتے, سب ساتھی کا نہیں بند کرتے. تو یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ اتنا معاملہ عجیب و غریب کیوں ہو رہا ہے کہ توحید کی حفاظت نہیں ہو رہی. اصل یہ ہے کہ توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے علاج کرنے کا ہوتا ہے. اب اس سے چلا جائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس سے نہیں گیا تو ہم اس کی وجہ سے ایمان خراب نہیں کریں گے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں, اس کو مانتے نہیں, جب مصیبت بہت زیادہ آتی ہے تو پھر ماننے پہ آتے, ایسے ماننے پہ جب آدمی آتا ہے تو پھر ہر چیز مانتا ہے. پھر وہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی کچھ ہوگا, یہ ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے, ناریل پھڑوا لو اس سے, لیمو کٹوا لو اس سے, جانور ذبح کروا لو اس سے, پوجا کروا لو اس سے. وہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل پیر, جاہل عامل جو ہوتے ہیں, بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مذہب کے بارے میں کوئی وہی نہیں ہے, کہ تمیز ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ناجائز ہے کون سی چیز جائز ہے. اس لیے اس معاملے میں ایک تو اگر آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لے, مضبوط رہے اپنے دل کو, تو اثرات ہوتے نہیں. دوسرے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طرح کا کوئی اثر آدمی کو ایسا محسوس ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے, علاج کر لے, اپنے بس میں جتنا ہے وہ خود کر لے. اور اگر کسی اور سے کام کرانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں ان سے ہی کروائے, کام ہو تب بھی, کام نہ ہو تب بھی, مگر حدود شریعت کو نہ چھوڑے, کیونکہ اگر حدود شریعت چھوڑ دیے گئے تو پھر کام ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ انہی علاج معالجوں کو منع فرمایا ہے جنات و شیاطین کے, کہ جو جاہلیت کے زمانے کے منتروں سے تعلق رکھتے تھے, زمانے جاہلیت کے رقیات ہوتے تھے, منتر ہوتے تھے. پھر اسلام میں جو رقیات اور منتر ہونے لگے ان کی اجازت ہو گئی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھوڑے سے علیل ہو گئے, طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی, تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو رقیہ پڑھ دوں, آپ کو منتر پڑھ دوں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں پڑھ دیجیے. تو انہوں نے یہ دعا پڑھی, بسم اللہ یرقیک, اللہ یشفیک, من کل شیء یؤذیک, بسم اللہ یرقیک, اللہ یشفیک. تین مرتبہ پڑھے طبیعت ٹھیک ہوگی, یہ منتر ہی تو ہے اور کیا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پہ منتر پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا, ہر اس تکلیف دینے والی چیز سے جو آپ کو تکلیف دے میں اس سے آپ پر منتر پڑھتا ہوں, اور اللہ ہی شافی ہے, اور اللہ کے نام کے ساتھ منتر پڑھتا ہوں. یہ تین یا سات مرتبہ پڑھ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا, روایتوں میں موجود ہے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے, اور پھر کسی اور پر بھی کرتے تھے, اور حضرات صحابہ دم کرتے تھے بچوں پر, اور لکھ کے گلے میں بھی ڈال دیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کو لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو قرآن اور حدیث والی دعائیں ہیں, قرآن اور حدیث والی آیتیں ہیں جو ان مضامین سے متعلق تعلق رکھتی ہیں, ان کے ذریعے سے اگر یعنی تھوڑا سا عملیات کا کام کرا لیا جائے تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے, یہ دین کے خلاف نہیں ہے, چیز شریعت میں اس کی اجازت ہے. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنا ہے, یہ قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا ہے. قرآن کریم جیسے امراض باطنی کے لیے شفا ہے, ایسے امراض ظاہری کے لیے بھی شفا ہے, حتیٰ کہ سموم اور زہریات کے لیے بھی شفا ہے. یقین کی بات بھی ہوتی ہے اور تعلق معاملہ کا صحیح ہونے کی بات ہوتی ہے. صحابہ کرام کا ایک قافلہ پورا جا رہا تھا, ایک جگہ کو گزرے, وہاں پر ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں, ان لوگوں سے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں مہمان بنا لیجیے، کھانے پینے کا انتظام کرو ہماری جماعت کا، تو کہیں گے نہیں ہم لوگ نہیں کرتے. تو بےچارے بھوکے ٹھہر گئے صحابہ. وہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سب سے بڑا آدمی تھا، اس کو سانپ کاٹ لیا. تو سانپ کاٹ لیا تو ظاہر ہے کہ اس کے منتر انتر ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک لوگ آ کے کہنے لگے، جماعت والوں سے پوچھے کہ تم میں کوئی منتر پڑھنے والا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں میں منتر پڑھنے والا ہوں. تو کہا کہ پڑھ دیجیے. کہنے لگے کیا دو گے؟ تو کہا کہ کیا لوگے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ کتنے ساتھی ہیں، اس کے حساب سے 40 بکریوں کی ضرورت تھی. کہا کہ اگر علاج ہو گیا تو 40 بکریاں لوں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے، 40 بکریاں دے دیں گے آپ. انہوں نے جا کے جو جھاڑا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، صحیح ہو گیا وہ، اور 40 بکریاں بھی لے لی اور سب کو کاٹ کے کھلا دیا. اب سب صحابہ کہنے لگے، یار تم تو ہمارے ساتھ رات دن رہتے ہو، کبھی تم نے بتایا نہیں کہ تم کو سانپ کا منتر بھی آتا ہے. کہنے لگے خاموش بیٹھو، بس بعد میں بتاتا ہوں. تو بعد میں بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی تھی، بس اتنا ختم. سورہ فاتحہ میں نے پڑھ کے پھونکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سورہ شافیہ ہے، شفا دینے والی سورت ہے، اس لیے میں نے پڑھ کے پھونک دی. مجھے یقین تھا کہ جب حضور نے فرمایا کہ شفا دینے والی ہے، تو اصل یہی دماغ میں رہنا ہے کہ جب حضور نے فرمایا تو حق ہے. بس یہ جتنا حق ہونے کا یقین دل میں ہوگا، اتنا اثر سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جا کے، تھا میں ٹھیک کیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے ضرورت پر اگر اس پہ مال لینے والے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض عاملین وہ ہوتے ہیں جو پیسہ بناتے ہیں اس پر، تو اسی وجہ سے علماء منع نہیں کرتے مطلقا. لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہے وہ، کیونکہ صحابہ کی عام عادت نہیں تھی یہ کہ جو جھاڑ پھونک کر رہا ہے اس کو 11 روپے کی، 21 روپے کی، 40 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی، یہ چکر نہیں تھا وہاں پہ. وہ تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ زبردستی بھی ان کی بکریاں کاٹ کے کھا جا سکتے تھے، اس واسطے کہ سب بھوکے تھے اور وہ لوگ مہمان نوازی نہیں کر رہے، زندگی کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اکرام ضیف جو ہے نا، پہلے زمانے میں مہمان نوازی واجب تھی. کیوں تھی؟ مہمان کو رکھنا، مہمان نوازی کرنا واجب ہے اسلام میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیٹ اپ ایسا نہیں تھا اس وقت کہ آدمی ہوٹل میں کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے. اگر کھانا کھلائیں گے اس مقام کے لوگ تو زندہ رہیں گے، نہیں کھلائیں گے تو بےچارے بھوکے مریں گے. تو ان لوگ یہ سب چونکہ بھوکے تھے، ان کے ذمے حق تھا کہ وہ خرچہ کریں اور وہ نہیں کر رہے تھے. تو پھر یہ صحابی نے یہ تدبیر نکال لی ان سے ان چیزوں کو حاصل کر لینے کی. تو یہ تو بغیر منتر پڑے کے بھی حق رکھتے تھے ان 40 بکریوں کو لینے کے، لیکن ضرورت پڑ گئی چونکہ لشکر جماعت بڑی تھی وہ، تو ضرورت پڑ گئی تھی اس کی، اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے وہ حاصل کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر بھی نہیں فرمائی، منع بھی نہیں فرمایا. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا. تو ایک ضرورتاً ایسا ہوا تھا، وہ پیشے وارانہ طریقے پر نہیں ہوا تھا کہ دھندا بنا لیا جائے. اور پھر آج کل تو وہ چیز اتنی بڑی اور بری چلی ہے کہ معمولی بیماری ہوتی ہے، ذہن میں خرابیاں مبتلا کر کے بہت سے وہم اور بڑھا کے. نہیں 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 نہیں، آپ پہ تو بڑا زبردست کیا ہوا ہے اور آپ کے قریب والوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے تو اتنے پیسے لگیں گے، اس کا تو اتنا علاج ہوگا. اور پھر اس میں ہر چیز جو ہے نا، جب بڑھتی ہے تو اپنے ایسے ہاتھ پیر نکالتی ہے کہ اندازہ نہیں رہتا، یعنی لمٹ نہیں رہتی. پھر کچھ پھر عملیات کی دنیا میں بہت خرافات اور خربانات شروع ہو گئے. اس وقت عاملوں کے نام سے جو چیز چلتی ہے عام دنیا کے اندر، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ اخبارات میں ان کا اشتہار آتا ہو، ٹی ویوں پر ان کا اشتہار آتا ہو، یوں دنیا میں اس طریقے سے مشہور ہوں، ان لوگوں کے پاس جانے سے بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ایک استاد دوست ہیں، ہمارے استاد نہیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ استادی کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو ایک ساتھی تھے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر تعویذ الو کے خون میں لکھتے تھے. لکھتے نہیں تھے، تعویذ لانے والے کو بولتے تھے، چاہنے والے کو بولتے تھے کہ بھائی یہ تو الو کے خون سے لکھا جائے. اب بھائی الو کہاں سے لے کے آئے؟ تو کہنے لگے وہ میری ضرورت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی سہولت کے واسطے ہمارے ایک دوست نے الو رکھا ہوا ہے، وہ الو بیچتے ہیں، تم جا کے ان سے الو لے کے آؤ. وہ وہاں سے الو لے کے آتا خرید کے، 200 روپے میں اس زمانے میں بکتا تھا، کیونکہ وہ تو عام طور پر پکڑے جانے والی چیز تو ہے نہیں. وہ تو 200 روپے دے کے وہ الو لے کے آتا تھا. کہیں گے ٹھیک ہے کل آ کے تعویذ لے لینا. کل لال رنگ کے اندر تعویذ مل جاتی تھی، پھر یہ الو جہاں کا وہاں پہنچ جاتا تھا. تو یہ الو کو بیچ میں رکھ کے سب کو الو بنا رہے تھے یہ دونوں مل کے. وہ الو کے خون میں لکھا جاتا ہے، وہ الو ایک ہی تھا جو 6 مہینے سے چل رہا تھا. اب کوئی الو کے خون میں لکھ رہا ہے، کوئی مرب. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جانوروں کے ان چیزوں سے خواص کے طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو اس میں ہوشیاری چل رہی ہے، جو مکاری چل رہی ہے، جو دنیا طلبی چل رہی ہے، اس کے جو نقصان امت کو بھگتنا پڑتا ہے. معمولی سی بات ہوتی ہے، وسوسہ اور وہم ہوتا ہے، عورتوں کو تھوڑی ہمت دلا دی جائے تو کام چل جاتا ہے، کہیں گے بس نہیں، دیکھنے کے $500 ہونا، ایک وزٹ کے $500 ہوں گے فائنڈ آؤٹ کرنے کے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا سلسلہ چلے گا. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی تم، ایک صاحب آئے علاج کے لیے، میں نے کہا کہ بھائی تم علاج کہیں کرا رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں کرایا. میں نے کہا کب سے کرا رہے ہو؟ کہنے لگے 5 سال سے کرا رہا ہوں. میں نے کہا پیسے بھی دے رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں 5 سال سے دے رہا ہوں برابر. تو میں نے کہا 10 سال تک بھی پھر علاج ہوگا نہیں یہ، کیونکہ وہ تو کسٹمر ہے زبردست قسم کا. ایسا ہوتا ہے بھائی 5 سال تک چلا کرتا ہے کوئی علاج اس لائن کے اندر، اور 5 سال تک پیسے دیے جا رہے ہیں، 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، 40 دن کی یہ فالیتیں ہیں، 40 دن کی یہ تعویذ ہے، اس کے اتنے پیسے ہو رہے ہیں، پھر آگے 40 دن کے بعد لینا، پھر آگے 40 دن کے بعد لینا، 5-5 سال سے چل رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ استحصال ہے امت کا، امت کو امت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، اور ان کی کمزوری سے، چونکہ وہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے، جو بولیں گے اس کا یقین کر لیتے ہیں، ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ. اور کمزور ہوتی ہیں خواتین، تو خواتین اس میں زیادہ پڑتی ہیں. جو ذرا سا طبیعت میں ان کی اونچ نیچ ہوئی تو ان کو یہی لگتا ہے کہ کسی نے کرا دیا. دور دور تک کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنے قریب ہو گئے ہیں وہ کہ کرانے میں سب آگے آگے ہیں. بھائی یہ دنیا میں آج کل اتنا نہیں ہے معاملہ کہ ہر کسی کو دوسرے کی پڑی ہوئی ہو، اپنے مسائل ہیں. وہ ایمان والے کو حالات ہوتے ہیں، ایمان والا ابتلا میں ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایمان والے کو کچھ نہ کچھ دکھ پہنچتا رہے گا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. منافق کو دکھ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو ایک مرتبہ ساتھ میں کھینچ لیا جاتا ہے عذاب میں. والمؤمن والمنافق تستحصد مرۃ واحدہ. حضور نے فرمایا کہ ایمان والے کی مثال نئے کوپل کسی ہے درخت کے، وہ ہوائیں اس کو یمین و شمالن دائیں طرف بائیں طرف جھکاتی رہتی ہیں. کبھی بخار ہے، کبھی اپنا ہے، کبھی بچوں کا ہے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی پیسوں کا نقصان ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، کچھ نہ کچھ ہیڈک رہتا ہے تھوڑا بہت. اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کو بڑھانے والی چیز ہے، بڑی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، اللہ پاک کی رحمت ہے، دعاؤں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق پر حالات نہیں آتے، اس کی مثال سوکھے درخت کیسی ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سیدھی طرف بائیں طرف جھکاتی نہیں، بلکہ وہ اس کو ایک ساتھ جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. تستحصد مرۃ واحدہ، درخت سوکھ گیا ہے اس کو ایک ساتھ نیچے سے کاٹ دیا جاتا ہے. ایمان والوں کے ساتھ حالات لگے ہوئے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا کرانے سے ہوا، جو کچھ بھی ہوا اثرات سے ہوا، نہیں، جب سے یہ گھر میں آئے یہ مصیبت ہے، جب سے یہ گاڑی لیے یہ مصیبت ہے، وہ شادی ہونے کے بعد سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، بہو گھر میں آنے کے بعد سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اس کی جو ساس ہے نا، اس کی جو اماں ہے نا، وہ بہت سنا ادھر ادھر عاملوں کے پاس پٹتی رہتی ہے. یہ ایک ایسا کامن جملہ ہے جو ہر ایک سے سننے میں آتا ہے جب یہ آتے ہیں علاج وغیرہ کے لیے، اور پھر پیسے بناتے رہتے ہیں ان غریبوں سے. غریب نہیں ہے، ہیں امیر، لیکن معاملے کے تو غریب ہوئے نا وہ. تو اس معاملے میں جانے کی ضرورت نہیں. اس وجہ سے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں علماء اس معاملے میں کہ جنات کے علاج وغیرہ، آسے وغیرہ کے علاج وغیرہ کے سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے خود ہی مدد لیں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور مضبوط دل کریں، اللہ تعالیٰ علاج فرما دے گا. اور اگر ضرورت ہی پڑ جائے کوئی، تو میں معمولی طریقے پر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے والے ہیں، چاہے وہ فری میں کرنے والے ہوں، چاہے وہ کچھ پیسے لے کے بھی کرنے والے ہوں، لیکن ہو واجبی ٹائپ کے، دونوں سے کوئی حرج نہیں. اب ہوتا کیا ہے اس میں آصف اور جنات کے اندر، اس کے اثرات کے اندر، یہ ایک دوسری تھوڑی سی تفصیل کی چیز ہے، میں جاؤں گا نہیں اس میں. سب جانتے ہیں کہ اس کے اپنے اثرات ہو جاتے ہیں. جنات جو ہے نا کبھی آدمی کے اندر آ جاتے ہیں، اسے بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو لایا گیا، کہا کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے پریشانی رہتا ہے، طبیعت اس کی صحیح نہیں ہوئی، کئی سال کا ہو گیا تھا. آپ نے اس کو اپنے سامنے اوندھا لٹا دیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے پیر لمبے کر کے اپنے پیروں کے اوپر اس کو اوندھا ڈال دیا، اور اس کی پیٹھ پہ آہستہ آہستہ مار کے کچھ پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک اس کو قے ہوئی، اور قے میں ایک چھوٹے سے کتے کا پلہ نکل کے بھاگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اس کے پیٹ میں جا کے بیٹھ گیا تھا وہ اس کو پریشان کر رہا تھا، میں نے اس کو نکال دیا. تو کبھی اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی نوعیت جو ہے نا وہ دھوئے کی سی ہے، ان کے وجود کی نوعیت جو ہے نا ان میں لطافت ہے، تو دھوئے کی سی ہے، اس کا جھپکا جب کسی پر پڑ جاتا ہے تو فزیکلی طور پر ہمارے اجسام، ہماری باڈی متاثر ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں اس پر آسیب ہو گیا، اس پر جھپٹ پڑ گئی، اس پر اثر پڑ گیا. ایسا ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت چونکہ گھبرانے والی ہوتی ہے، اور خوف اور گھبراہٹ ایسی چیز ہے کہ بہت سی چیزوں پر افیکٹ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے آدمی. بعض مرتبہ وہ ستا دیتے ہیں، تکلیف پہنچا دیتے ہیں، بخار میں آدمی کو کوئی ایسی چیز کر دی گئی جس سے بخار آ گیا، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر آدمی کو پتا نہیں ہوتا وہاں سے آدمی کو گزر گیا، ان کو موقع ملا، انہوں نے کوئی چیز پہنچا دی، تکلیف پہنچا دی، کبھی آدمی کی گاڑی کو نقصان، کبھی آدمی کو نقصان، کبھی بچوں کے ساتھ نقصان وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے ایزا رسانی کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے حفظہ مقرر کیے ہوئے تو پیش عموماً نہیں آتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، غیر مسلموں میں نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، غیروں میں ہم سے بھی زیادہ ہے چیز. یہاں پر بھی یہ میکسیکنوں کے اندر، یہ دوسروں کے اندر بہت ہے یہ چیز، اور مراکو وغیرہ کے لوگ جو ان کے اندر بہت ہے، عراقیوں میں بہت ہے، یہ ایسے لوگ اس سلسلے کے آتے رہتے ہیں. اور یہ جو دوسرے ہیں اہل کتاب، ان کے ساتھ میں بھی بہت ہے، ان کے اپنے عاملین بھی ہوتے ہیں بہت. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے وہ ہوتے ہیں نا گھر بنے ہوئے، بیمار لوگوں کے، ہینڈی کیپ لوگوں کے، معذور لوگوں کے جو گھر ہیں نا، جو واقف کار ہے انہیں جانتا ہے کہ آدھے سے زیادہ متاثر رہتے ہیں اس میں سے، اسی آسے و جنات کے اثرات ان میں نہیں ہے، ایسا نہیں، مگر چونکہ ان میں ان کے وہ حص نہیں ہے. اور دوسرے ہے کہ جنات کو جو شرارت اور بدتمیزی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ ان سے آگے ہیں، سمجھ آ رہا نہیں، جنات شرمانے والی چیز ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے ان کو کوئی فیل نہیں ہوتا. مگر ان کی وجہ سے جو نقصان ہو جاتا ہے، ان کا جو دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے، طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، وہ پھر آ کے معذور بن کے گھروں کے اندر رہتے ہیں. اپنے ملکوں کے اندر پورے شہر میں ایک آدھ گھر ایسا رہتا ہے، یہاں پہ ایک محلے میں تین تین چار چار گھر ہیں اس کے، دیکھ لو آپ چل پھر کے معلوم ہو جاتا ہے، دو دو تین تین مکانات ہیں جس کے اندر سارے ایسے بڈھے بڈھے ہیں نا، ادھیڑ عمر کے نوجوان، بچے، بچیاں، کالے گورے سب بیٹھے رہتے پھرتے رہتے ہیں، معذور ان میں شمار ہوتے ہیں. اس کے ان کے آپ تھوڑی دیر کے بعد سے کسی عامل کو کھڑا کر دو، وہ بول دے گا کہ بھائی اس میں سے، ارے یہ تو 50% سے زیادہ متاثر ہیں یہ لوگ، خود ہمارا اپنا اندازہ بھی، میرا اپنا اندازہ بھی وہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے، اپنی سیفٹی اور حفاظت کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ان کا اہتمام اپنے لیے بھی ہو، اپنے بچوں کے لیے بھی ہو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید ہو، اور زیادہ ادھر ادھر آنے جانے کے چکر میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے. خیر یہ بات اس پر چل پڑی کہ ان کی طرف سے عام طور پر زیادتی کرنے کا جو واقعہ ذکر کیا، خود انہوں نے جنات کے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ قصہ ایسے ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے یہ سبق مل گیا کہ جب ایسے ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ کی یہ تدبیر ہے. اور پھر انہوں نے اللہ تبارک بتا رہا کہ یعنی وہ قیامت پر ایمان کا ذکر کیا کہ سب لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھائے گا نہیں، لیکن قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد میں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرما دے گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آسمان میں جاتے تھے، تو اب جو ہے نا آسمان پہ نہیں جا سکتے ہیں، ہم وہاں جا کے سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اب اگر کوئی جا کے سنتا ہے وہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب جو ہے نا وہ آ کے مارتے ہیں. یہاں دو تین مسئلے تھوڑے علمی ہیں، ان کا میں اشارہ کرتا ہوں آگے نکل جاؤں. ایک تو یہ کہ اوپر یہ جا کے بیٹھتے کہاں ہیں، بیٹھتے کہاں تھے، اور اگر آج بھی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ تو ایسی بنی ہوئی نہیں آسمانوں میں یا بادلوں کے اوپر. اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا بھی جسم بادلوں کے جیسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے مراد بادلیوں کے بادلوں میں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے جسم کی خصوصیات کے اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فضا کے اندر بھی ایک جگہ ٹھہرنے کی طاقت رکھتے ہوں، جیسے بہت سے پرندے بعض مرتبہ فضا میں ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں بہت دیر تک کے لیے. ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی قدرت ہو کہ وہ فضا میں بغیر اس کے کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو وہ ٹھہر جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے، کیونکہ ان کو پلر ولر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اعتبار سے سارے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی سننے جاتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، وہ تارے ٹوٹ کے ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور یہ جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو جب سے یہ نظام چلا، تو کیا یہ بات ہے کہ تارے ٹوٹنے کا نظام پہلے سے نہیں تھا، ابھی سے تھا، شہاب ثاقب گرنا جس کو کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں، شہاب ثاقب تو پہلے سے بھی گرتے تھے اور ابھی بھی گرتے ہیں اور گرتے رہیں گے، ان کا نظام دوسرا ہے، مگر شہاب ثاقب سے یہ کام لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے کا سلسلہ جب شروع ہوا، جب سے شروع ہوا. اسباب ظاہری الگ ہوتے ہیں، اسباب باطنی کسی چیز کے الگ ہوتے ہیں. اسباب ظاہری میں سے شہاب کا گرنا، یعنی جو اوپر سے جیسے آگ کا شعلہ آ رہا ہے، اوپر سے جیسے کوئی چیز نورانی ٹپک رہی ہے پھر اس کے بعد آ کے بجھ جاتی ہے، جن کو شہاب ثاقب کا ٹوٹنا کہتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے. ایک اس کا ظاہری سبب ہو سکتا ہے، ایک اس کا باطنی سبب ہے. اس کو میں اور آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بادل گرجتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں بجلی کونتی ہے، پھر اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے. ظاہری سبب تو یہ ہے کہ اس میں آواز کیوں پیدا ہوتی، ظاہری سبب یہ ہے کہ اس میں آگ کیوں پیدا ہوتی ہے. ایک اس کا ریسرچ ہے کہ بھائی تحقیق کر کے پتا چلا کہ اس میں ایسا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس میں آواز بھی پیدا ہوتی ہے, اس وجہ سے اس میں یہ بھی ہوتا ہے. ایک اس کا باطنی سبب ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہے, جو قرآن پاک میں اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو پانی کے اوپر مقرر ہے جب وہ ڈانٹتا ہے تو اس کا نام رعد ہے. آواز جو ہے وہ فرشتے کی ڈانٹ ہے, اور جب وہ کسی بادل کے پیس کو ٹکڑا کوڑا مارتا ہے, سزا دیتا ہے, تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے. یہ سورہ ہے ایک باضابطہ قرآن پاک میں اس نام سے, رسول رعد. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال. تو ظاہری سبب تو یہ ہے کہ صاحب اس میں تکاثف ہے, اس میں ہوا گھس جاتی ہے, اس کے اندر وہ ٹکرا تیز بادل ہونے کی وجہ سے اس میں تیز ہوا جب چلتی ہے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے, اور رگڑ پیدا ہونے سے آواز پیدا ہوتی ہے یا بجلی پیدا ہوتی ہے, یہ اس کا ظاہری سبب ہے. لیکن خود ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ تو یہ مطلب کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ نظر آتا ہے, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کی بات ہوتی ہے. یہ انسین نظام ہے, اسی لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتوں کا نظام بھی ہے غیبی طریقے پر. یہاں پر بھی ایسی ہے شہاب ثاقب کا, کہ شہاب ثاقب کا جو ظاہری سبب ہے وہ تو خیر ٹوٹنا ہے, اجرام کا اور اجسام کا جو فضا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے پیسز ہو جانا ہے. اس کا باطنی سبب یہ ہے کہ ان شیاطین کو اور جنات کو اوپر سے بات لا کے کاہنوں تک اور جادوگروں تک اور اپنے مجسسین متجسسین تک پہنچانے سے روکنے کے لیے, اور قرآن پاک میں خلط مبحث کرنے سے روکنے کے لیے, شکوک و شبہات پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ وہ نہیں آ سکتے اور اب نہیں پہنچ سکتے. اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا جنات کے اس بیان سے کہ اوپر کتنا محکم نظام ہے اس آسمانی وحی کو بھیجنے کا, اس کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا. آسمان سے وحی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں, لیکن کیا پورا ایک سیٹ اپ ہے اس کا کہ جس میں لانے والا جو فرشتہ ہے اس کی صفات بیان کی گئی, اس کو حفاظت کے واسطے کیسے جو ہے بھیجا جاتا ہے, کیسے اس کا باضابطہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں, سرحد بنی ہوئی ہے, محافظین قائم ہیں, ان کے ساتھ امونیشن ہے, باضابطہ مارنے کے کوڑے ان کے پاس ہیں, اور وہ ان کو بعد جنات وغیرہ کو جو ہے مارتے ہیں تو جنات یہ کام کرتے ہیں. یہ سب چیزوں سے تو انسان بالکل معلوم ہی نہیں تھی اس کو, ان سب باتیں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اللہ پاک کے کلام کو اتارنے کے واسطے اتنے جتن کیے جاتے ہیں, اتنی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تاکہ انسانوں تک یہ چیز بحفاظت تمام پہنچ جائے. کچھ آیتیں میں نے آج بعد کی بھی پڑھ لی تھی, لیکن ذہن میں یہی تھا کہ ان سے فارغ ہو جاؤں گا تو ان کا ترجمہ کروں گا, مطلب بتاؤں گا, لیکن موقع نہیں رہا. اور نہ ہمارے پاس 9:40 کو نماز ہوتی ہے عشاء کی, 10 منٹ کا وقت دے دیا جاتا ہے, اس لیے آج اسی پر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں. پھر اللہ نے اگر چاہ تو دیکھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وخلقا مستقيما. يا اللهم ارحم غلامكم وعاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے, قرآن پاک کے انوار و برکات عطا فرمائیے, قرآن اور حدیث کی برکتیں نصیب فرمائیے, اس کا فہم ہمیں عطا فرمائیے, دین کا فہم ہمیں نصیب فرمائیے, دین کی سمجھ ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. اے مولا کریم, جو باتیں ہمارے سننے میں آ رہی ہیں, جو عمل کرنے کی ہیں, ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ, جتنے بھائی جتنی بہنیں اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, مولا اپنے کرم سے ان کے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرمائیے. اے اللہ, ہم سب فقیر ہیں, محتاج ہیں. اے اللہ, ہم سب کے سب آپ سے امید رکھتے ہیں. آپ ہی کریم ہیں, آپ داتا ہیں, آپ غنی ہیں, آپ کرم فرمانے والے ہیں. اے اللہ, ہمارے ہاتھ اٹھنے کو قبول فرمائیے, اور ہمارے دامنوں کو مراد سے بھر دیجیے, ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے, ہمارے جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. اے اللہ, جس حاجت کو جو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, آپ علیم بذات الصدور ہیں, آپ علام الغیوب ہیں. اے اللہ, ہماری ہر حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے, جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, جس میں دوسروں کو کوئی حرج بھی نہ ہو, نقصان بھی نہ ہو. اے کریم, آپ کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائیے, ہمارے ذہنی ٹینشن کو دور فرما دیجیے, انتشار و خلفشار کو دور فرما دیجئے، آپس کے اختلافات کو دور فرما دیجئے، میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، ماں باپ اولاد میں شفقت و تعظیم پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، اسلامی جو قدریں ایک فیملی والی زندگی کے لیے ہیں، ان سب قدروں کو عافیت کے ساتھ میں زندہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں میں برکت نصیب فرمائیے. اے اللہ، جن کی نوکریاں ہیں ان میں استقلال پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، جائز آمدنی میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ، نوکریوں کے ضائع ہونے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے، جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں ان کی نوکریاں دلا دیجئے، اور دنیاوی اعتبار سے جو جس الجھن میں پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اور دینی اعتبار سے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، دین کی محنت کرنا آسان فرما دیجئے، دین کا ماحول بنانا اور دین کے ماحول بنانے کی محنت کرنا آسان فرمائیے، دین کے لیے تعاون کرنا آسان فرمائیے، اجتماعی طور پر دین کی محنت کرنے والا ہم کو بنا دیجئے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، جنات سے، آسیب سے، جادو سے، نظر سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے اور بدقاہوں کی بدقاہی سے اور شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائیے، اس ادارے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے. اے مولا کریم، اس کے انتظامات میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے. اے مولا، ان میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، اور اس کے جو انتظامات ہیں، اخراجات ہیں، عافیت کے ساتھ میں ان تمام کو مکمل فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.